إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں آپسی اختلاف کے نقصانات کیا ہیں اس کی کچھ مثالیں اور اس کے کچھ دلائل ہم نے دیکھے تھے، جس میں پہلا نقصان یہ ہے کہ اختلاف ہلاکت کا سبب ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرا نقصان یہ ہے کہ حق سے اختلاف دنیا میں بھی انسان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے، کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد جب ایک انسان اس حق کو نہیں قبول کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، باہمی اختلاف اہل حق کی کمزوری کا سبب ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا تفصیل سے اس کو کہ کیسے مسلمانوں کے آپسی اختلاف سے دوسری قوموں کے سامنے مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، وزن اور دبدبا کم ہو جاتا ہے، اور کس طرح سے مسلمانوں میں اندرونی اعتبار سے باطنی اعتبار سے کم ہمتی اور بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ آئیے اس سے آگے ہم اسباب دے اس کے یعنی اختلاف کے نقصانات دیکھتے ہیں۔ نمبر چار، اختلاف علم کے اٹھ جانے کا سبب ہے، اختلاف علم سے محرومی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت۔ امام البخاری نے صلاۃ التراویح میں یہ بات یہ روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خرجت میں باہر نکلا، لأخبركم تاکہ تمہیں خبر دوں، بلیلۃ القدر لیلۃ القدر کے بارے میں، یعنی وہ کس رات کو ہے اس بات کی میں تم کو خبر دوں۔ فتلاحا فلان و فلان، تو فلاں اور فلاں آپس میں لڑنے لگے۔ تلاحا کے معنی ہوتے ہیں ہر ایک اپنے کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرے اور ہر ایک اپنا حق دوسرے سے مانگنے لگے، اس کو کہتے ہیں تلاحا۔ تو آپ فرماتے ہیں فتلاحا فلان و فلاں، فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کیا، ایک دوسرے سے اپنا اپنا حق مانگنے لگے، فرفعت تو وہ اٹھا لی گئی۔ اس حدیث سے علماء نے دلیل لی ہے کہ فرفعت میں فا کا اثر یا فا کا اشارہ دونوں مسلمانوں کے جھگڑے کی طرف ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے باہر نکلا تھا، تو فلا اور فلا آپس میں لڑ رہے تھے تو وہ اٹھا لی گئی۔ تو یہاں پر تو جو آ رہا ہے یہ وجہ بتا رہا ہے کہ کیوں اٹھائی گئی لیلۃ القدر، کیوں اس کا علم اٹھا لیا گیا، اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ آپسی اختلاف تھا، دونوں کے جھگڑوں کی وجہ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپسی اختلاف علم سے محرومی کا سبب ہے۔ جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو نفع والا علم اٹھا لیا جاتا ہے، آپسی جھگڑے واقعی علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، سطحی علم اصل نہیں ہے، چار دلیلیں اس کو یاد ہیں، چار دلیلیں اس کو یاد ہیں، اصل یہ نہیں ہے۔ اصل علم کی گہرائی ہے، اصل یہ ہے کہ واقعی علم گہرائی کے ساتھ انسان کو ملا ہو، وہ اس علم کے ذریعے سے زندگی کے مسائل کو حل کرے، وہ اس علم کے ذریعے سے اپنی آخرت کو صحیح کرے. اسی لیے امام مالک اور اسی طرح سے بعض محدثین نے کہا ہے کہ لیس العلم بکثرت الروایہ ولکن العلم خشیہ، کہ علم بہت ساری حدیثیں بیان کر دینے کا نام نہیں ہے، کثرت روایت کا نام نہیں ہے، بلکہ علم واقعی کیا ہے؟ دل میں اللہ کی خشیت کا نام ہے. ایک انسان واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہو. جو علم انسان کو متقی نہ بنائے وہ علم انسان کو جہنمی بناتا ہے. جو علم انسان کو متقی نہ بنائے وہ علم اس کے خلاف حجت ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی دلیل بن جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے، حجت ہے، یا پھر تیرے خلاف حجت ہے. کہ قرآن کے تقاضوں پر اگر عمل نہیں کیا تو قرآن تیرے خلاف دلیل بن جائے گا، تجھ کو جہنم میں پہنچانے کا سبب بنے گا، جو کہ فی نفسہ ہدایت کے لیے آیا اور جنت کی طرف لے جانے کے لیے آیا. لیکن اگر تو نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، قرآن کو محض حوالوں کی کتاب بناتا ہے آدمی، بحث مباحثے کی کتاب بناتا ہے آدمی، اور واقعی اس کتاب کے ذریعے سے اپنی ہدایت کا سامان نہیں لیتا ہے. قرآن کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ کیوں پڑھ رہا ہے قرآن؟ فلاں کو غلط ثابت کرنے کے لیے، فلاں کے خلاف دلیل ڈھونڈنے کے لیے. قرآن ہماری اپنی ہدایت کے لیے ہے. ہاں، باطل کے رد کے لیے بھی ہے، لیکن اصل مقصود اپنی ہدایت ہے. ہدل للمتقین، متقین کے لیے کیا ہے قرآن؟ ہدایت ہے، رہبری کے لیے ہے. لیکن ایک آدمی بس مناظروں کی کتاب قرآن کو بنا لے، حوالوں کی کتاب قرآن کو بنا لے، بحث و مباحثے کے لیے دلیل کی کتاب قرآن کو بنا لے، اور قرآن سے واقعی اپنے دل کو، اپنے ایمان کو، اپنے تقویٰ کو ترقی نہ دے، تو یہ قرآن خود اس کے خلاف حجت بن جائے گا کہ واقعی یہ حق نہیں قرآن کا، یہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، لہذا لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا گیا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپسی اختلاف کے نتیجے میں مسلمان نفع والے علم سے محروم ہو جاتے ہیں. لڑنے جھگڑنے میں، بحث اور حجت اور مناظرے، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں بعض اوقات ایک انسان صحیح کو بھی غلط اور غلط کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس سے واقعی حق کی معرفت کی توفیق چھین لی جاتی ہے. ہماری جماعت ہمیشہ صحیح نکلنا چاہیے، اب لڑ رہے ہیں مسائل پر، عقائد پر، پھر زبردستی کسی طرح سے دلائل کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، اور آپس میں اپنے آپ کو ہی ہمیشہ حق ثابت کرنے کی کوشش کرنا، پہلے تحقیق نہیں کرنا، بس پہلے سوچ لینا میں صحیح، اب بتاؤ دلیلیں کیا ہیں، اور آپس میں اس پر لڑنا جھگڑنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ علم کی توفیق چھن جاتی ہے، علم کا صحیح فہم چھن جاتا ہے، واقعی علم چھن جاتا ہے. پھر دلیلیں یاد ہوتی ہیں لیکن اس سے صلاحیت، اس سے صحیح معنی لینے کی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. تو قرآن کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے اور کسی کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. اصلاً قرآن ہدایت کے لیے ہے، لیکن دلوں میں جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو وہی قرآن جو ہدایت والی کتاب ہے، اب سب باتیں الٹی دکھائی دینے لگتی ہیں. پھر قرآن ہی سے درگاہوں کے طواف کرنا بھی صحیح ثابت ہونے لگتا ہے، پھر قرآن ہی سے بہت ساری سنتیں حرام دکھائی دینے لگتی ہیں، کیونکہ سوچ غالب آنے کی ہے، سوچ صرف لڑنے کی ہے، سوچ صرف یہ ہے کہ میں ہی صحیح نکلنا چاہیے، پھر اس کے لیے دلیلوں سے بھی جھگڑنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے، پھر آدمی تحریفات کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے. یہ مصیبت ہے. تو بحث مباحثہ، لڑنا جھگڑنا، آپسی اختلافات کو واقعی دین بنا لینا اور اختلاف ہی کا مزاج اپنا بنا لینا کہ سامنے والا کچھ بھی بولو پہلے سوچو کہ اس کو کیسے غلط ثابت کروں، یہ جو مزاج ہے یہ آدمی کو کیا ہوتا ہے؟ حق سے، علم سے، نفع والے علم سے محروم کر دیتا ہے. تو آپسی اختلاف کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ علم نافع سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور علم کی برکت اٹھ جاتی ہے، علم کی برکت اٹھ جاتی ہے. دیکھیں بارش آسمان سے نازل ہوتا ہے، لیکن وہی بارش جب کھیتی میں آتا ہے تو اس کھیتی سے کیا ہوتا ہے؟ اناج اگتا ہے. اور وہی بارش اگر راستوں پر پڑتا ہے تو اس سے کیچڑ بنتا ہے. بارش اپنی جگہ نفع والا ہے، لیکن جیسی زمین ہوتی ہے اس زمین کے اعتبار سے نتائج نکلتے ہیں. زرخیز زمین جس میں بیج ڈالا ہوا ہے، ہل چلایا ہوا ہے اور وہ تیار ہے اگانے کے لیے، اس زمین میں سے اناج اگتا ہے جو لوگوں کے لیے نفع والا، ان کا پیٹ بھرے گا اس سے. لیکن وہی بارش، وہی پانی ہے، وہ جب راستوں پر آتا ہے تو زمین خراب ہے، وہاں کیچڑ بنتا ہے، نجاست پر گرتا ہے، نجاست اور پھیل جاتی ہے. تو وہی بارش ہے لیکن زمین کے فرق کی وجہ سے اس بارش کے نتائج الگ الگ ہوتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے علم دلوں پر جب دلوں میں آتا ہے، دل جب گندا ہوتا ہے، جیسا دل ہوتا ہے ویسی جیسی زمین ویسا معاملہ ہوتا ہے. جو حق کا طالب دل ہوتا ہے اس پر جب حق اللہ کی طرف سے آتا ہے، جب اللہ کی بات اس تک پہنچتی ہے، تو پھر وہ دل اور زیادہ ایمان اور یقین اور تقوی اور خیر سے بھر جاتا ہے. لیکن دل میں جب گندگی ہو، تو پھر جب دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، دل میں کچھ اور اپنی ذاتی اغراض ہو، تو پھر وہی حق اندر جاتا ہے لیکن دل کی گندگی کی وجہ سے واقعی حق اس کو فائدہ نہیں پہنچا پاتا ہے. لہذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آپسی اختلافات، آپسی جھگڑوں سے آدمی کا علم سے نفع اٹھانے کا جو اس کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور علم اٹھا لیا جاتا ہے. نمبر 5، دائیوں کا بھی باہم اختلاف. بعض وقت اختلاف دائیوں میں بھی ہوتا ہے، دین کی دعوت دے رہے ہیں، حق بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کا آپس کا اختلاف دعوت کو نقصان پہنچاتا ہے. ایک آدمی کہے کہ قرآن میں ایسا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہے نہیں نہیں ذرا چپ بیٹھو میں بولتا، ایسا نہیں ایسا ہے. اچھا سننے والا سنے گا، پھر وہ کچھ بولنا ہے جب ایسا نہیں ہے ایسا ہے، اب یہ تیرے کو کیا معلوم، بولے تجھ کو کیا معلوم ہے، میں نے دو کتابیں پڑھی، اس نے کہا دو درجن پڑھی میں نے. آپس میں جب دو دائی بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں اور آپس میں اپنی طاقت ٹکراؤ میں ختم کرتے ہیں، تو سننے والا آدمی سوچتا ہے اس کی مانوں کہ اس کی مانوں، یہ وہ کہے گا تم ایک کام کرو ادھر بیٹھو میں ذرا چائے پی کے آتا ہوں، تم پہلے اپنا فائنل کرو پھر اس کے بعد مجھ کو فائنل ورژن دو. تم دونوں میں سے کس کی بات میں لوں؟ تم آپس میں ابھی تک ایک رائے پر نہیں پہنچے، آپس میں ابھی تک تم ایک چیز پر نہیں پہنچے، میں کس کی بات قبول کروں؟ یہاں سے آپ ایک بات بول رہے ہو، یہاں سے آپ ایک بات بول رہے ہو. تو آپس کا اختلاف مدعو کو دعوت کے سلسلے میں، دعوت کو خود اس کی نگاہ میں مشکوک کر دیتا ہے. کیوں کیا بات مانے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں سے یہ صحیح کہ یہ صحیح، کون صحیح، یہ اس کو غلط بولتا ہے اس کو غلط بولتا ہے، صحیح کیا ہے، دونوں بھی غلط ہے، میں تیسری جگہ جاتا ہوں. تو دائیوں کا آپس کا اختلاف، ایک دوسرے کی تردید، ایک دوسرے کی تضلیل، تبدیع، تفصیل، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگانا، آپس میں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا، ایک دوسرے کو نااہل ثابت کرنا، یہ ساری چیزیں بھی دعوت کو نقصان پہنچاتی ہیں. اس سے کسی کی اپنی شخصیت تو بچتی نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ غلط ثابت ہوتی ہے، لیکن فائنل جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ، دائیوں کی شخصیت کے ساتھ ساتھ، ان کی دعوت بھی خود کیا ہو جاتی ہے، نامقبول ہو جاتی ہے. لہذا دعات کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، एक दूसरे की टांग नहीं खींचे, एक दूसरे का रद्द करके काम ना करे, एक दूसरे की गलती अगर है भी तो अकेले में लेके कान में कुछ तो बोले, ऐसा मत करो ये गलत है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक काम करो यहां बंद करो, घर पे जाके बात करेंगे। वही चौक में अगर लड़ने लग गए और ठहरो जरा मैं एक पैम्फलेट लाया हूं तुम्हारे खिलाफ, छाप के उसको चिपकाता हूं यहां पे मस्जिद के इस दरवाजे पे, इसका पैम्फलेट मस्जिद के उस दरवाजे पर उसका पैम्फलेट। आप बताइए अगर ऐसा होने लगे, एक दूसरे के खिलाफ अगर हम करने लगे, तो कई लोग इस्लाम के बारे में भी, इस्लाम के बारे में भी शक में पड़ जाएंगे। आपस में देखिए आज मुसलमानों में इतनी फिरकेबाजियां, आपस में इख्तलाफात, एक दूसरे के बारे में तरदीदें, इससे कई लोग इस्लाम के बारे में सोचते भाई तुम्हारे इस्लाम में इतना बतंगड़ है, ये पूरा जो मामला उलझा हुआ है सही क्या है। तो आपसी इख्तलाफ लोगों को हक के बारे में शक में डाल देता है। इसका हल क्या है? किताब और सुन्नत की तरफ रुजू, वही बात जो अल्लाह और उसके रसूल की फाइनल अथॉरिटी, उसको बनाया जाए। कोई आदमी से दलील न लेके गलत बात पर तर्दीद नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपसी मामलात में जरा जरा सी चीज पर इख्तलाफ करना ये बुरा है। राय ये कि कोई आदमी इस्लाम में कुछ नई बिदातें निकालना शुरू कर दे और आप कहें कि भाई इख्तलाफ होगा इसलिए चलने दो, तो इसको याद रखें कि इससे ये मुराद नहीं है कि कोई आदमी कुछ भी करे और कोई उसको कुछ बोले नहीं। तो कुरान का वो हुक्म क्या है, कुंतुम खैरा उम्मती नुखरिजत लिन्नास तामुरूना बिलमारूफ वतनहाऊना अनिल मुनकर वतुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है, तुम भलाई की ताकीद करते हो, बुराई से मना करते हो। तो बुराई से मना तो करना पड़ेगा ना। कोई आदमी अपनी तरफ से कुछ भी इस्लाम में निकाले, अब कोई दूसरा उसको मना न करे, तो ये क्या होगा, इस्लाम में एक गैर इस्लामी चीज दाखिल हो जाएगी और इस्लाम की शक्ल बिगड़ जाएगी। तो गलत बात को गलत कहना अपनी जगह है, लेकिन बाजार में खड़े होकर आप लोगों के सामने लड़े और लोगों को इस्लाम के बारे में शक में डालें, लोगों को हक के बारे में शक में डालें, ये गलत बात है। आपस में एक दूसरे की इस्लाह करते रहना चाहिए। ये दोनों में फर्क याद रखें आप। घर का इख्तलाफ बाजार में नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाथ मुआदन व अबा मूसा इलल यमन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआद इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को और अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन की तरफ भेजा। यमन भेजा, यमन मुल्क है। तो उस वक्त में आपने उनको क्या नसीहत की, इस नसीहत के टुकड़े को गौर से समझना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि दावती एतबार से ये तीन नसीहतें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दाई के लिए ये तीन बातें जो यहां पर बयान की गई हैं, ये बिल्कुल बुनियादी तालीम और बुनियादी नसीहत है। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया यस्सिरा वला तुअस्सिरा, नंबर एक। नंबर दो वबशिरा वला तुनफिरा। नंबर तीन वततावा वला तख्तलिफा। तीन गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं दावत के और बहुत सारे हैं, ये तीन पकड़ लीजिए पहले, बाकी बाद में। तीन बुनियादी तौर पर दाई के लिए नसीहतें हैं, क्या है वो? और दो आदमी भेज रहे हैं चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए दोनों को नसीहत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यस्सिरा वला तुअस्सिरा, तुम लोगों के लिए दीन को आसान बनाकर पेश करो, मुश्किल बनाकर पेश मत करो। तो नंबर एक क्या है कि दीन को कैसा पेश करो, आसान बनाकर। हमारे इस्लाम में बहुत डेंजर इस्लाम है हमारा, हमारे दावत देने वाले भी बाज़ औकात इस्लाम की अजमत पेश करने के लिए इस्लाम को मुसीबत बनाकर पेश करते हैं। रोजे में हम थूक भी नहीं निकल सकते, कितना डेंजर रोजा है। बाल से बारीक है, जरा सा कुरान पढ़ने में गलती हुई ना आदमी जहन्नम में जा सकता, इतना डेंजर तो नहीं पड़ता। अच्छा होगा बाज़ औकात दाई लोगों को एकदम मुश्किल बनाकर पेश करता है। कुरान समझने के लिए मालूम है कितने उलूम चाहिए, 15। बोले 15, تو ایک قرآن پڑھنے کے لیے 15 علوم چاہیے, تو جب تک 15 نہیں ہوتے ایک پہلا نہیں ہو سکتا, تو 15 نہیں ہو رہے تو قرآن بھی پڑھو مت, مشکل بنانا ایک دم دین کو. آپ نے کیا فرمایا, پہلی یسرا ولا تعسرا, لوگوں کو آسان بنا کر پیش کرو, مشکل مت بناؤ دین, آسانی لوگوں کے لیے رکھو, لوگوں کا دین میں آنا آسان کرو اور ان کو دین آسان بنا کر پیش کرو. یہ نہیں, آسان کا مطلب یہ نہیں ہے نماز نہیں پڑھے تو بھی چلتا ہے اسلام, ایسا نہیں. یعنی آپ شریعت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, لیکن پیش کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. تو اسلام کو آسان بنا کر پیش کرنا یہ ہے کہ ایک دم کمپلیکیٹڈ طریقے سے اس کے سامنے دعوت نہ رکھے, سمپل اس کے سامنے آسان. اسی دیکھو اسلام کا عقیدہ کیا ہے, اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رسول بنا کر آپ کو بھیجا. ظاہر بات ہے ہر انسان کو اللہ نے نہیں بتایا, ایک بہترین انسان کو اللہ نے چنا جو کیریکٹر کے اعتبار سے سچے اور انٹیلیجنٹ, بہت انٹیلیجنٹ, اللہ نے ان کو چنا اور ان کو بتایا کہ سارے انسانوں کو بتاؤ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ہم اپنے حساب سے سوچیں گے 10 آدمی 10 رائے ہوں گی, اللہ کا دین ایک ہے سب کو اس پہ چلنا چاہیے, اس سے کمیونٹی میں اتحاد اتفاق بھی پیدا ہو جائے گا اور سچائی ایک ہوتی ہے. تو ظاہر بات ہے اللہ نے بھیج دیا رسول کے پاس, اسی میں انسان کی نجات. موٹا آسان بنا کر پیش کرنا, بہت ہائی فائی بات ایک دم, بہت ہائی لینگویج, مشکل الفاظ, مشکل مثالیں, بہت لمبی بات کے ایر میں وہ سوچے کہ بولنا کیا چاہ رہا ہے. اور بعض وقت تو بولتے میں کیا کہہ رہا تھا, میں کہاں سے شروع ہوا تھا اس کو ہی پوچھتا, یعنی اس کی ایک ڈیوٹی اور بڑھ گئی کہ آپ کیا کہہ رہے تھے میں نے یاد رکھنا, آپ کیا کہہ رہے آپ یاد رکھو نا. بہت سارے لوگوں کی عادت رہتی ہے اتنا لمبا چلے جاتے دور کہ واقعی ٹریک کا ہے ان کو, جس کو راستہ بتانے کے لیے آئے تھے اس کو نہیں جا کے چھوڑنا پڑتا, ان کو یہاں سے نکلے تھے اس کو راستہ بتانے کے لیے لے جا رہا, کہاں سے آئے تھے ہم لوگ, واپس سے لے کے جاؤ اس کو, وہ لے کے جائے گا اس کو. آسانی پیدا کرو, آسان زبان, ایک دم مشکل زبان نہیں سمجھے گا لوگوں کو, آسان مثالیں. ابھی کسی کو پوچھا معلوم کمپیوٹر کیسے کام کرتا, اب اسلام سکھانے کے لیے اس کو کس کی مثال دے رہا, کمپیوٹر کی. اب بولے میرے کو نہیں معلوم کمپیوٹر کیسے سمجھتا کیسے چلتا نہیں معلوم. اب اس کو کمپیوٹر سکھانے میں سمجھانے میں پھر بٹس اینڈ بائنری معلوم ہے, بٹس اور بائٹ نہیں, اس کے لیے تیسرا کچھ تو سمجھا رہا. تو اصل ٹاپک رہا جنوب میں اور یہ کہاں چلے گئے شمال میں. تو جس چیز کو سمجھانا ہے اس کے لیے جو مثال دے رہا ہے وہ اصل چیز سے بھی زیادہ مشکل. اب کیا ہو جائے گا معاملہ اور الجھ جائے, بولا ہاں ٹھیک ٹھیک ہاں سمجھا سمجھا, بولے کہ بھاگتا بولے جس سے جان چھڑاؤ, کہ اصل بات پہ پہنچنے کے لیے گھنٹہ لے رہا ہے, تو اصل بات کب سمجھائے گا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, یسرا ولا تعسرا, آسانی پیدا کرو, مشکل نہیں, مشکل مت بناؤ, ایک دم ایزی بنا کر دین کو سمجھو. بچوں کو بھی ہم سمجھاتے آسان بنا کر ان کو پیش کرنا چاہیے, عام لوگ ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو آسان بنا کر پیش کرنا چاہیے. تو دین کو لوگوں کو سمجھانے میں پہلا پرنسپل کیا ہے, آسان بناؤ, اسلام میڈ ایزی, شریعت تبدیل مت کرو, لیکن اس کو ایکسپلینیشن جب آپ کرو گے تو اس کو سمپل ایکسپلینیشن آپ اس کا دو. نمبر ایک, وبشرا ولا تنفرا, وبشرا ولا تنفرا, لوگوں کو خوشخبری دو, ان کے دلوں میں اسلام کے لیے رغبت پیدا کرو, ان کو اسلام سے نفرت مت دلاؤ. معلوم دیکھو اسلام قبول کر رہے, اگر چھوڑے نہ قبول کرنے کے بعد مرتد کی سزا معلوم ہے کہ تم کو سیدھا قتل, گردن الگ, میری گردن سوچے گا. تو اسلام قبول کرے گا کوئی آدمی نہیں, اس کو آنے کے پہلے ہی بول رہے ہیں اس کو. جیسے لوگ بھی جو ہیں مہر بہت بڑا رکھتے ہیں, کیوں بڑا رکھ رہے ہیں, طلاق ہوئی تو نکاح میں طلاق کا سوچ رہے آپ. ایک آدمی اسلام میں آ رہا ہے, آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں دیکھ سوچ سمجھ کے اسلام میں یہاں ختنہ کرنی پڑے گی تجھ کو, تو اللہ میں نے کہا یعنی اس کو لاتے لاتے اس کو نہیں آنے جیسا کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ایسے ذہن میں اس کو نہیں ماننے والے روڑے رکاوٹیں آپ اس کے سامنے ڈال رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اسلام بہت آسان ہے اور اسلام میں نجات ہے. دیکھو اسلام زندگی میں تمہارے آئے گا, اللہ خوش ہوگا تم سے, اللہ کی مدد دنیا میں آئے گی. موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں, موت آسانی سے ہو جاتی آدمی. اسلام زندگی میں آئے گا, سکون زندگی میں آئے گا. سارے لوگ بھاگ رہے ہیں اسلام نہیں ہے, دیکھو سکون نہیں ہے, سب رہ کے بھی نہیں آؤ. ہاں بالکل صحیح ہے. لیکن اسلام ہوگا, غریب آدمی بھی ہے, روٹی مرچی کھا کے سو جائے گا, سکون سے نیند آتی ہے اس کو. اللہ ہے میرا, میں سو جا رہا ہوں, اللہ جاگ رہا ہے. اللہ سکون آئے گا زندگی میں, اللہ شفا دے گا, اللہ مدد کرے گا, اللہ رحم کرے گا. آخرت میں جنت ہے, اتنی بڑی جنت چاہیے کہ نہیں, تھوڑا ایسا اس کو رغبت دلا کے. جنت ہے, ہاں جو چاہیے جنت میں ہے. یہاں پیسے دے کے بھی نہیں ملتا, وہاں بغیر پیسے کی سب ملے گا. اچھا ہاں ایسا ملے گا, کیسے ملے گا؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس پہ مر جائے ملے گا. اب آگے احکام ہیں, لیکن وہ آدمی ابھی تک کے دہلیز میں آنے کو تیار نہیں. آپ اس کو کمرے میں کیا کیا ہے اس کو بتانے کے لیے, پہلے اس کو دہلیز تک تو لاؤ. آپ اس کو ناؤ میں تو بٹھاؤ. ناؤ میں بٹھانے کے لیے آپ کیا بول رہے ہو, اس کو پار کرانا ہے. آپ کو ناؤ ڈوب بھی سکتی ہیں. اب وہ آدمی کہاں سے بیٹھے گا ناؤ میں, ساری ناؤ ڈوبتی نہیں, کبھی ڈوب بھی جاتی. لیکن آپ بٹھانے کے پہلے اس کو بول رہے ہیں, دیکھو سوچ سمجھ کے بیٹھو, بیٹھے بعد ڈوبی تو بولنا نہیں, کائے کو بٹھائے. ایسا نہیں بولنا چاہیے, رغبت دلاؤ, ہمت بڑھاؤ اس کی. بولے دیکھو بھائی مجھ سے اتنا سب نہیں ہوگا. ارے کچھ نہیں, اگر تم آؤ تو صحیح, اندر پہلے آؤ تو صحیح, سب ہوتا. اتنے سارے لوگ رکھتے ہیں نا, بچے بچے روزہ رکھتے, دیکھے نا ان کو, تمہیں اب تم کو بھی ہو جائے گا. اسلام میں آنے کے بعد سب آسان ہو جاتا. ایسا ہے کہ اچھا آتا میں. آدمی کو رغبت دلا, اس کو بھیانک بھیانک چیزیں اس کے سامنے مت پیش کرو. جہنم ہے, تھوڑا بھی گناہ کرے تو ایسا ہوتا, اللہ پکڑنے پہ آیا تو کچھ بھی پکڑ سکتا. اس کو ڈراؤ مت. اس کو کیا بتا, اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ بڑے بڑے گناہ کی, تم نے جتنا پہلے پاپ کیا اسلام میں آتی, سب معاف, سارے پاپ معاف ہو جائیں گے. ایسا ہے اسلام, اتنا اچھا دین ہے اسلام میں. ایسا نہیں ہے کہ تم اسلام میں آ کے بھی پورا پچھلا اکاؤنٹ باقی ہے کیری فارورڈ, نہیں, پچھلا صاف صاف, پچھلا سب صاف ہو جائے گا. اس کے دل میں رغبت آئے گی, اس کو لگے ہاں اسلام اچھا دین ہے, اسلام میں آنا چاہیے, اس میں فائدہ ہے. وہ بس شیرا ولا تنفرا, دیکھیے کتنی انٹیلیجنٹ بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, ایک اس کا انٹلیکچوئل پارٹ ہے اس کی شخصیت کا, جو سوچتا ہے سمجھتا ہے فائدہ نقصان, اچھا برا, صحیح غلط, رائٹ رانگ. ایک وہ انٹیلیجنٹ حصہ اس کا ایک ہے, ایک حصہ اس کا جذباتی ہے, ایک حصہ اس کا ایموشنل ہے. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک تو اس کا انٹلیکچوئل پارٹ ہے, انٹلیکچوئل آسپیکٹ ہے, ایک اس کا سوچنے والا حصہ ہے, اور ایک اس کا محسوس کرنے والا جذبات کا حصہ ہے. ان دونوں کی رعایت دعوت میں ہونا چاہیے. اس کے جذبات بھی آپ ابھاریے, اس کو لگے ہاں مجھ کو جانا چاہیے, مجھ کو کرنا چاہیے, مجھ کو اسلام کی بات ماننا چاہیے, دل میں اس کی رغبت بنے. اور دوسری طرف اس کی عقل میں بھی بات آئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ عقل بولے نہیں کہاں کر رہا تو, یہ جذبات دل میں آ رہے لیکن غلط ہے یہ, تو عقل اس کی انکار کرے تو آدمی کیا ہوتا ہے, رک جاتا ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ عقل مان رہی ہوتی ہے لیکن جذبات بولتے نہیں بہت مشکل ہے, نہیں ہوگا اپنے سے. تو جذبات کی وجہ سے آدمی صحیح سمجھ کے بھی نہیں کرتا اس کو. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بچہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کی عقل بول رہی ہوتی پڑھا نہیں کیا فیل ہو جائے گا, لیکن جذبات کیا ہوتے ہیں, جانے دو بہت مشکل ہے میں کھیلنے جا رہا ہوں. تو وہاں پر اس کی جو رغبتیں ہوتی ہیں, آدمی ان رغبتوں کی وجہ سے عقل بتا رہی ہے پڑھ کل امتحان ہے, لیکن اس کو کیا کرتا ہے, عقل کو نظر انداز کر دیتا ہے. عقل بھی اور جذبات بھی, ان دونوں کی رعایت دعوت میں ہونا چاہیے. اس کی عقل میں بھی بات آئے اور اس کے جذبات بھی امڑے اسلام کی طرف, جذبات بھی اس کے لپکے. اسلام بہت اچھا ہے, اس کو دل میں تڑپ تڑپ پیدا ہو کے مجھ کو کب پڑھاتے آپ کلمہ پڑھا؟ ایسا ہونا چاہیے، ایسی دعوت ہونا چاہیے، اس کی عقل اور اس کے دل قلب اس کے جذبات ان سب کی رعایت دعوت میں ہونا چاہیے. یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ مدعو کے بارے میں بتایا آپ نے کہ مدعو کی عقل میں بھی بات آنا چاہیے اور اس کے دل میں بھی رغبت پیدا ہونا چاہیے. اب دینے والا دعوت اس کے بارے میں کیا، دائی کے بارے میں کیا؟ آپ نے کیا ایک ہی ہدایت دی، وہاں دو یہاں ایک، لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے فرمایا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دونوں کام کرو، آپس میں اختلاف مت کرو. یعنی تم اس کو دعوت دے رہے ہو، اس کو دین سمجھا رہے ہو، اس کے بارے میں ان چیزوں کا خیال رکھو، اس کے جذبات، اس کی عقل کا، لیکن سارا اچھا سمجھا کے بھی اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے وہ بھاگ جائے گا. تم آپس میں اختلاف مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اس میں کچھ کمی ہے، اس میں کچھ کمی ہے، اب اگر اس ایک دوسرے کی کمی دونوں مل کے پورا کریں گے، ظاہر بات ہے دونوں ایک دوسرے کا جب تعاون کریں گے تو کام کمپلیٹ ہوگا. جس جو اس کی ذمہ داری وہ یہ نبھائے، جو اس کی ذمہ داری وہ یہ نبھائے، دونوں مل کے جب کام کریں گے وہ تتاوا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن جب کریں گے اور آپس میں اختلاف نہیں کریں گے تو دونوں کا کام اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا. جیسے مثلا آپ جسٹ امیجن کیجئے، ایک آدمی ایک بات کر رہا اور نیا آدمی ہے وہ سن رہا غور سے ایک دم، اور ماننے والوں میں سے بول رہا نہیں بخاری میں نہیں مسلم میں ہو، نہیں ایسا نہیں ایسا ورڈ ہے اس کا، نہیں تمہارے سے بولنے میں غلطی ہو رہی، بار بار اس کو ٹوکرا بولنے والے کو. سننے والا کیا کرے گا؟ دیکھے گا ان کے یہاں کچھ تو گڑبڑ دکھتی ہے، اس پہ بھروسہ کرنا کہ اس پہ کرنا بھی بھروسہ، مانے گا وہ نہیں. لیکن وہ بول رہا ہے اور اس کے بولنے میں کچھ سپیلنگ مسٹیک ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، بولنے میں زبان صحیح نہیں چل رہی، اردو تھوڑی مسٹیک ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، سیریس نہیں ہے، صحیح عقیدہ بتا رہا ہے، وہ صحیح بات بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن تھوڑا بہت ادھر بولنے میں اس کو لگ رہا ہے اس کے حساب سے غلطی ہے، وہ نہیں ہے. اب اگر یہ چپ چاپ سنے بلکہ اور بھی یہ کرے، واقعی بالکل بات بالکل اللہ اور اس کے رسول کی بات کتنی صحیح ہے، دیکھیے کتنی بڑی بات بتائی اللہ کے نبی نے، اس کی بات کو کیا کر رہا ہے اور زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ سننے والا دیکھے گا کہ دونوں مل کے یہ بول رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اس کے اندر اس کے لیے پاور پیدا ہو رہا ہے، وہ بھی سنے گا ادب سے کہ واقعی صحیح بات ہے. لیکن اگر دونوں آپس میں حجت بازی کریں تو یہ تیسرا بولے گا ذرا میں آؤں کہ جا کے تم لوگ یہاں پہ تھوڑا بات کرو، مجھ کو جانا ہے، مجھ کو تھوڑا سا کام ہے، میں جاتا اور واپس نہیں آتا، بھاگ جائے گا. آپسی اختلاف سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آدمی اخلاص کی کمی سے بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات دعوتی تقاضوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک آدمی بات کر رہا ہے، اس کو بات کرنے ہی نہیں دیتا کوئی، بیچ بیچ میں جا کے وہ حدیث بتاؤ نا اس کو ذرا. ایک عالم ہے، کسی کو دین سمجھا رہا ہے، اب یہ سٹینڈ بائی ہوتا ہے، یہ خود جو ہے خود سے تو نہیں سمجھا سکتا ہے، لیکن یہ لقمہ دینے میں بہت ماہر ہوتا ہے، اس کو پورا بولنے کے لیے اگر کھڑا کر دیں نہیں ہو سکتا اس سے، لیکن یہ چپ بھی نہیں بیٹھ سکتا. یعنی کہ یہ عجیب قسم ہے، دیکھیے بعض لوگوں کی قسم کون سی کس کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ بول بھی نہیں سکتے چپ بھی نہیں رہ سکتے. ان کو بولیں اگر پورا بولو تو نہیں آتا بات کرنے، لیکن اگر ان کو بولیں گے ایک دوسرا آدمی بات کرے تو وہ چپ بھی نہیں بیٹھ سکتے. وہ ایک حدیث بتاؤ نا عالم صاحب، اس کو فلاں عمل نہیں کرے تو جہنم میں جاتے، ذرا بتاؤ اس کو. عالم حکمت سے بات کر رہا ہوتا ہے، کچھ کچھ حدیثیں وہ ڈراپ کرتا ہے، کچھ آیتیں وہ ڈراپ کرتا ہے، سود کے بارے میں کسی کو سمجھا رہا ہے، وہ نہیں بتا رہا ہے اس کو کہ سود کھانے والے قیامت کے دن ایسے حال میں اٹھیں گے، وہ نہیں بتا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے سود میں گیا ہے، تھوڑا اس کو ہمت بڑھا کے آگے لانا پڑے گا. ایک دم تو جہنم میں جائے گا بول دیں گے تو بولیں گے رہن تو ہم جہنم میں جاتے جاتے ہم کو دوسرا فتویٰ چاہیے، دوسرے عالم صاحب دے رہے ہیں ہم کو فتویٰ جنت کا. اس کو تھوڑا تھوڑا کیا کرنا پڑتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اندر رغبت پیدا کرتے 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 اس کو لانا ہوتا ہے، پھر میں ہوتا ہے دیکھو بھائی جہنم کی بھی آیت ہے اس بارے میں. لیکن عالم کیسا کرتا ہے، پہلے ایک سٹاپ، پھر دوسرا سٹاپ، تیسرا سٹاپ اور پھر منزل. کیونکہ عالم کو معلوم ہوتا ہے پہلے کیا بیان کرنا، بعد میں کیا بیان کرنا. لیکن ادھورا جو آدمی ہوتا ہے، جس کو صرف باتیں معلوم ہوتی ہیں، جس کے پاس حکمت نہیں ہوتی ہے، اس کو ترتیب کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتا ہے، چاہیے انجیکشن پہلے دو یا وہ انجیکشن پہلے دو. ہاں دنیا میں اس کو برابر معلوم ہوتا ہے، پہلے کھانا ہے، پھر پانی ہے، پھر میٹھا ہے، اینڈ میں وہ برابر معلوم ہوتا ہے اس کو، اس میں آگے پیچھے نہیں چلتا اس کو. لیکن دعوت کے سلسلے میں ترتیب اس کو معلوم نہیں ہوتی ہے کہ پہلے کیا بیان کرنا، پھر کیا بیان کرنا. تو عالم صاحب جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بتانا ہوتا ہے کہ مجھ کو بھی کچھ حدیثیں معلوم ہیں جو عالم صاحب ڈراپ کرتے جا رہے ہیں. وہ کیا کرتا، وہ ایک حدیث بتاؤ اگر عالم صاحب، کتاب کھول کے اس کو، اس کو اگر عالم صاحب دیکھ کے بولے آپ ہی بتاؤ، تو اس کو آتا ہے بتانے، نہیں آتا اس کو. لیکن وہ بے چین آتما ہوتا ہے، سکون سے وہ سن نہیں سکتا ہے اور عالم کو چین سے بات کرنے بھی نہیں دیتا ہے. بہت عالم کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ بیچ بیچ میں آ کے اس کو دلیلیں دینا. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں. واقعی ایک عالم ہے جب وہ بات کر رہا ہے اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ حدیث بتانے کی تھی اس نے نہیں بتائی، آپ کا کام ہے کہ آپ چپ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کو اتنا سمجھتا ہے تو آپ سے زیادہ اس کو سمجھتا ہے. ہاں اگر پوری بات ہو کے بھی نہیں، یا آپ کم سے کم اس کو کان میں بول سکتے، چٹھی لکھ کے دے سکتے، اتنا ہی بے چینی اگر ہے کہ ناؤ ڈوب جائے گی اگر نہیں بتائیں گے تو، یہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا، تو اگر آپ چٹھی لکھ کے دے سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پبلک کے سامنے اختلاف اس طرح کرتے ہیں اور سامنے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کون سی حدیث، ذرا اس کو بھی بتاؤ، اور اس کے بتانے سے بعض اوقات اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کے بتانے سے اس کو نقصان ہوتا ہے. تو حق کے بتانے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، معاذ ابن جبل کو ایک حدیث بتائی کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ ہی کی عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشگی کا عذاب نہ دے. حدیث بتائی، معاذ ابن جبل نے کیا کہا، اللہ کے رسول میں لوگوں کو بتاؤں یہ حدیث؟ آپ نے کہا نہیں، لا مت بتاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کو سن کر وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے، ان کے عمل میں کوتاہی نہ پیدا ہو جائے، اب مت بتانا ہے. تو بعض اوقات عالم جان رہا ہوتا ہے یہ بات اس وقت بتانے کی نہیں ہے، اس کو بعد میں بتانا چاہیے، نیکسٹ میٹنگ میں اس کو یہ بات بتائیں گے، فرسٹ میٹنگ میں نہیں. لیکن قوم کو سمجھتا نہیں. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے دعوت کے اسلوب میں سے یہ بھی بات بتائی کہ تم آپس میں کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، حق بات کی تصدیق کرو، اور اس کو اگر کچھ سپورٹ چاہیے تو سپورٹ دو، آپس میں اختلاف مت کرو. وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، اس کو امام البخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے دائیوں کے لیے بھی ایک بہت اہم نصیحت ملتی ہے کہ وہ دعوت میں جہاں گفتگو صحیح کر رہے ہیں، علمی بات کر رہے ہیں، وہیں پر وہ آپس میں بھی اختلاف سے بچے ہیں، اختلاف سے بچے ہیں. ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. دائیوں میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کے بارے میں بدگوئی کرنا، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہنا ہے اس کو کیا معلوم ہے، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں، ایسا کرنا، اس طرح کی چیزیں، اس سے بچ کے رہو، اس طرح کی باتیں، تو ایسی چیزیں کرنے سے کیا ہوتا ہے، دعوت کو نقصان ہوتا ہے. ہاں اگر واقعی کسی میں کوئی کمی ہے تو اس کو بیٹھ کے سمجھا کے اس کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر واقعی کوئی گمراہ ہے تو پھر بتانا چاہیے کہ واقعی اس کی کیا غلطی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے بچ کے رہیں. تو یہ پانچویں چیز ہم نے دیکھی، دعوت میں آپس میں اختلاف نقصان دیتا ہے. نمبر 6، آپسی اختلاف اور خصوصاً آپسی جھگڑے، دلوں کا اختلاف اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض، عداوت اور نفرتیں، دونوں کی مغفرت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس, جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں یوم الاثنین پیر کے دن, و یوم الخمیس جمعرات کے دن, پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, تو اللہ تعالی کی طرف سے ہر اس بندے کی مغفرت ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا ہے. معلوم ہے کہ مغفرت شرک سے بچنے والوں کے لیے ہے. لیکن کیا شرک سے بچنے والوں کے لیے مغفرت ہے تو باقی سارے گناہ چلیں گے؟ نہیں. آپ نے کیا فرمایا, فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرَكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, ہر اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے. إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنًا, سارے توحید والے بندوں کی مغفرت ہوتی ہے لیکن توحید والے بندوں میں سے بھی, توحید والے بندوں میں سے بھی اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے کہ جس کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہے. الا رجلن کانت بینہ وبین اخیہ شحنا, سوائے اس آدمی کے جس کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہے. فیقال انظر ہذین حتى یصطلحا, انظر ہذین حتى یصطلحا, انظر ہذین حتى یصطلحا, اللہ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو, ٹائم دو ان کو, ابھی مغفرت نہیں, ان کو ابھی چھوڑے رکھو, ان کی مغفرت ابھی نہیں, پینڈنگ میں یہ ہے. انظروا, ان کو مہلت دو, اس وقت تک مہلت دو یہاں تک کہ یہ آپس میں اپنے معاملے میں صلح کر لیں. جب تک صلح نہیں کرتے مغفرت نہیں, صلح کریں گے تب تک کے ٹائم دو, صلح کرنے کے بعد ان کی مغفرت ہوگی. یعنی کیوں, آپس کے جھگڑے سے کس چیز سے محروم ہو گئے؟ مغفرت سے. آپس کے جھگڑے سے مغفرت بھی روک دی جاتی ہے. اور کب کب مغفرت ہوتی ہے؟ پیر اور جمعرات. تو ان دنوں میں اگر جھگڑے کے ساتھ آدمی جی رہا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. یہ وہ سارے جھگڑے ہیں جو نفس اور خواہش کی بنیاد پر ہوں. ہاں اگر دینی بنیاد پر کسی سے اختلاف ہے اور واقعی وہ واجبی اختلاف ہے تو یہ اختلاف اس میں نہیں آتا ہے. یا کسی کی اصلاح کے لیے اگر اس سے بات بند کی ہے, مقصود اس کی اصلاح ہے, ذاتی غرض نہیں ہے, تو ایسا آدمی بھی اس میں نہیں آتا ہے. مثلا کوئی آدمی شراب پیتا ہے, اس کو بہت سمجھایا آپ نے, اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سمجھانے سے نہیں سمجھے گا, اس سے بات میں بند کر دوں گا, اگر اس سے میں بات بند کر دیتا ہوں تو پھر یہ ڈر کے صحیح ہو جائے گا, سلام کلام بند, تیرے سے بات ہی نہیں کرتا, جا بات. اگر کوئی آدمی ایسا بولتا ہے اس کو لگتا اب اس نے ایسا کر دیا کہ بات بند تو کیسا ہوگا, اس کے بغیر تو میں نہیں رہ سکتا, اتنا اچھا دوست میرا ہے, بات ہی نہیں کر رہا, فون کی تو فون نہیں اٹھا رہا, سلام کی تو جواب نہیں دے رہا, پاس گئے تو اٹھ کے جا رہا. اب یہ آدمی اس محبت کی وجہ سے, اس تر کے تعلق کی وجہ سے اس کو لگتا جانا تو سوچ کنسیڈر کرنا پڑے گا, اب تو سوچنا پڑے گا, بیڑی تمباکو سگریٹ شراب جو بھی چیزیں ہیں چھوڑنی پڑیں گی, ورنہ اس کو کھونا تو بہت بڑی بات ہے. میں ان چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن ایسے دوست کو نہیں چھوڑ سکتا. ایسا اگر ہے اور ایسا کرنے سے اصلاح ہو سکتی ہے تو آدمی جھوٹ موٹ کا جھگڑا مول سکتا ہے, جھوٹ موٹ کی باتیں بند کر سکتا ہے. واقعی دل میں تو محبت ہے لیکن اس کی اصلاح کے لیے بات بند, ایسا کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ بھی کہاں کرنا چاہیے, جہاں پر یہ سکسیسفل ہو. اگر آدمی یہ سوچے کہ بات بند اس سے, اچھا ہوا میں بھی یہی بولنے والا تھا, بہت دن سے پیچھے پڑا ہے, کب یہ بات بند کرتا, جا تو آتے بھی مت جائے, अभी क्या हुआ, जो धागा था वो धागा भी कट गया। तो इसीलिए उलमा ने कहा है कि तर्क ताल्लुक वहां मुफीद है जहां मुफीद है वहीं पे करना चाहिए, अगर उसका उल्टा रिएक्शन होता है तो कता ताल्लुक करना नहीं चाहिए, उसका मकसूद इसलाह है। अगर इसलाह नहीं होती, फसाद होता है, तो फिर सबब सही नहीं है, वो सबब है। अगर उसके इख्तियार करने से इसलाह होती है तो करें, अगर बिगाड़ होता है तो फिर नहीं करना चाहिए। और ऐसी सूरत में भी तर्क के ताल्लुक हो सकता है कि उसका नुकसान इसको, कि ऐसी सोहबत है कि उस सोहबत में रहते रहते इसमें भी गंदगी आ जाएगी, उसके साथ उठते बैठते इसको दीनी नुकसान पहुंचेगा, इसके अखलाक बिगड़ेंगे। तो ऐसा आदमी अगर उसको सही नहीं कर सकता है तो फिर इससे दूर हो जाना चाहिए। ऊंट को कुएं से खींच के निकाल रहा दुम पकड़ के, अगर ये इतना बड़ा पहलवान है तो ठीक है कि इसके दुम खींचने से ऊंट बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा है कि ऊंट तो नहीं आएगा, ऊंट की दुम के साथ ये कुएं में गुम हो जाएगा, ऊंट इसको ले जाएगा कुएं में, तो क्या करना चाहिए ऊंट को? यार अकलमंद आदमी समझता है कि अगर ऊंट नहीं आ रहा, ऊंट किसके पांव के साथ जा रहा है पीछे पीछे कुएं की तरफ, तो ये एंड में आके किनारे पर क्या कर देगा, अब अपनी हद आ गई, आप क्या करो, आप दुम छोड़ दो ऊंट, क्योंकि वो तो जा रहा ही जा रहा, मुझको भी लेके जा रहा, तो मैं नहीं जाना चाहता, तो उसको छोड़ना चाहिए। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं उसको गुमराही से लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसकी दुम पकड़ के उसको गुनाहों से बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जहन्नम से उसको बाहर खींच के लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह है कि मुझको और आगे लेके जा रहा है, अब मैं किनारे तक जा रहा हूं, अब नहीं, इसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। तो फासिकीन, अहले बिदात और इसी तरह से बुरे लोगों की सोहबत छोड़ देना चाहिए, अगर वो अपने साथ इनको भी घसीट के जहन्नम और गुमराही में ले जा रहे हैं, ऐसी सूरत में उनसे ताल्लुक तोड़ना गलत नहीं है। ये सूरत है, इसकी तफसील है, इंशाल्लाह किसी मुस्तकिल दर्स में, यानी हजर जिसको आप कहते हैं कि ताल्लुक तोड़ना कहां कहां जायज है कहां जायज नहीं है, इसकी तफसील किसी और दर्स में भी हम देख सकते हैं, एक मुस्तकिल मौजू है वो, उस पर उलमा ने किताब भी लिखी है, शेख हुसैन इनकी भी इस पर किताब है। तो इस हदीस से, इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, इस हदीस से मालूम होता है कि आपसी झगड़ों से आपस में शहना, एक दूसरे के लिए नफरत और एक दूसरे से झगड़ा, दुश्मनी अगर मुसलमान रखते हैं तो ये उनकी मगफिरत में रुकावट बनता है। तो आपस के झगड़े, जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं और जायदाद की वजह से आपस में बस किसी बात पर झगड़ा हो गया, छोटी मोटी बात पर किसी ने कुछ बोल दिया, हंस दिया और इसको गुस्सा आया, उसने उसको तमाचा लगा दिया, अब दोनों लड़े, कपड़े भी फाड़े एक दूसरे के और एक दूसरे से जिंदगी भर बात नहीं करने की कसम भी खा लिए और घर को चेहरा भी नहीं देखूंगा कि बिल्कुल वाकई वादा कर दिए एक दूसरे से। ऐसे जो झगड़े होते हैं छोटे मोटे, इनको खत्म कर देना चाहिए, जो वक्ती जज्बात के तहत पैदा होते हैं, तो झगड़ा है खत्म कर देना चाहिए। मिले सलाम करें, क्या भाई झगड़ा हो अपना खत्म कर दो, उसको तुम भी भूल जाओ हम भी भूल गए, खत्म, इतना इजी है। उस पर ज्यादा डिस्कस करने से और तेरी गलती के मेरी गलती करने लगे तो कभी झगड़ा हल होता? बोलेगा नहीं नहीं असल बात तेरी गलती थी, बोलेगा नहीं नहीं मेरी नहीं तेरी गलती थी, तो पिछली मर्तबा तो बचाने के लिए 10 आदमी थे, अब ये अकेले में मिल गए, अब तो काम ज्यादा खराब होने वाला है, अब तो दोनों एक दूसरे को मारपीट करने वाले हैं। तो झगड़ा मिटाने के लिए कैसा मिटाएं? भाई देखो जिसकी भी गलती थी छोड़ दो, तेरी के मेरी वो नहीं करना है, अपने को झगड़ा नहीं करना है, खत्म कर दो इसको, तू भी भूल जा मैं भी भूल जाता हूँ, तुम उसको माफ कर मैंने तुझको माफ कर दिया, मामला खत्म, झगड़ा खत्म, ऐसे ही झगड़ा खत्म हो जाता है। फिर डिस्कस करने बैठ दो और ज्यादा क्या होता है, हाँ आटे का गोला फिर रोटी बनाए जैसा लंबा हो जाता हो, चौड़ा पहला की चटाई खोलने जैसा हो जाता हो, तो उसको लपेट के चटाई को रख देना चाहिए। तो ये बातें हमने देखी कि ये नुकसानात हैं आपसी इख्तलाफात के, ये नुकसानात हैं आपसी इख्तलाफ के, इसलिए आपस में इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। तो इसमें कुछ बातें और मजीद हैं, इंशाल्लाह इसको हम अगले दर्स में देखेंगे कि आपसी इख्तलाफात के असबाब क्या हैं, क्यों आपस में इख्तलाफ पैदा होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसको हल करने के लिए कुरान और सुन्नत में क्या रहबरी मौजूद है। تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا، اگلے درس میں اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. سوال ہے کہ ہومیوپیتھ حلال ہے یا حرام، واضح کریں. دیکھیے شراب کے بارے میں صاف حکم ہے کہ شراب سے علاج نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب خود ایک بیماری ہے، تو شراب حرام ہے، لہذا شراب سے خمر سے علاج نہیں کرنا چاہیے. رہا یہ کہ الکحل کا کیا حکم ہے، تو اس بارے میں یہ دیکھنا، میں قاعدہ بیان کر رہا ہوں، آپ پھر اس کے بارے میں تفصیل اپنے طور پر معلوم کر لیں کہ اگر کسی چیز میں الکحل ہے، اگر اس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہے تو اس کی کم مقدار بھی حرام ہوگی. کسی چیز میں اگر الکحل مل جائے یا خمر مل جائے، اب اگر اس چیز کی، کسی بھی چیز کی زیادہ مقدار سے اگر نشہ ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اگر کسی چیز میں مکس ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہے یا نہیں. اگر نہیں ہوتا ہے اور اس چیز میں کوئی نفع واقعی ہے تو ایسی چیز مجبوری کے درجے میں استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کے زیادہ سے نشہ ہوتا ہے تو تھوڑا بھی کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ اگر کسی چیز میں الکحل استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ وہ خمر نہیں ہے بلکہ اس کا ایک جز ہے جو اصلاً نشہ نہیں لاتا ہے، تو وجہ جو تھی اس کی نشے کی تھی، اگر نشہ نہیں آتا ہے تو پھر وہ حرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس وجہ سے وہ حرام ہے وہ وجہ اس میں نہیں پائی جاتی ہے. تو اگر کسی چیز میں وہ ملایا ہوا ہے لیکن وہ چیز اپنی اصل چیز کھو چکا ہے وہ، اور وہ اتنا مکس ہو چکا ہے کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ چیز حرام نہیں ہوگی بشرطے کہ اس میں مجبوری ہو. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل موجود ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. اگر خمر کو بطور علاج استعمال کیا جا رہا ہے، فی نفسی خمر میں الکحل کی وجہ سے دوا بنائی جا رہی ہے، الکحل کو بطور علاج استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ خود ایک بیماری ہے، وہ دوا نہیں ہے، اس میں شفا نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اس میں شفا نہیں ہے، تو اس کو بطور شفا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. لیکن شفا اگر اس میں نہیں ہے بلکہ شفا کسی اور چیز کو بطور دوا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو اس کے لیے پریزرویٹو کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ وہ محفوظ رہے، اس کے لیے الکحل کے ڈراپس اس پر ڈال رہے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایسا زیادہ کھا لیں تو کیا اس سے نشہ ہوگا، اگر ہوگا تو نہیں کھانا چاہیے، اگر زیادہ کھانے سے بھی نشہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ علاج اس دوائی سے ہو رہا ہے نہ کہ الکحل سے. یہ تفصیل اس مسئلے میں ہے. لہذا اگر ایسا یعنی زیادہ سے نشہ ہوتا ہے تو اس کو استعمال نہ کریں، اور اگر زیادہ سے نشہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر واقعی دوسری دوائی موجود ہے اس کے بجائے، احتیاط اسی میں کہ اس کو استعمال کریں، لیکن اگر نہیں ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے اور اس میں فائدہ ہے تو اس کو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم عورت ایمان لائی، اس کے دو بڑی لڑکی اور شوہر ہے، عورت کو کسی نے کہا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اسلام کے بعد، تو وہ عورت گھبرا گئی کہ گھر بکھر جائے گا، اور ادھر دھرے دھرے کوشش کر رہی ہیں ادھر ادھر کوشش کر رہی ہیں اسلام میں دھیرے دھیرے کوشش کر رہی اسلام میں آنے کی. اگر وہ شوہر اور بچے سے الگ ہو جاتی ہے تو شوہر اور بچے کو کیسے دعوت دے گی، وہ تو نفرت کرنے لگیں گے. دیکھیے ابتدائی مرحلے میں عورت دعوت دے، اگر ایک وقت تک وہ دعوت دینے کے بعد بھی شوہر دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو شوہر سے الگ ہونا پڑے گا، اس کو جلدی کرنا چاہیے، وہ شوہر کے ساتھ اسی طرح زندگی بھر نہیں رہ سکتی ہے. اگر دعوت دینے سے شوہر کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، اگر اسے کہے کہ تم پڑھو اور وہ کلمہ پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کلمے کو، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اگر نماز پہ اگر وہ نہیں بھی آتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں، اس کو سمجھائے، ایک ہی پیدا کرنے والا سب کا ہے اور اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، یہ پتھر کے بنے ہوئے بت انسان کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس کو سمجھا دیا. اور اگر وہ مان لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اس کو تسلیم کر لیتا ہے اب اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، باقی ساری باتیں وہ بعد میں کریں. اگر وہ خود سے نہیں سمجھا سکتی ہے کسی سمجھانے والے سے ملائے تاکہ اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرے. لیکن اگر کافی وقت تک سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں مانتا ہے مجبوراً اس کو الگ ہونا پڑے گا. یہ اسلامی اعتبار سے حکم ہے. تفسیر اس کی علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.